تسلیم کریں گے بس،
اس لیے میں اپنا اختیار سے سفید کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور نوازش فرما دیں. وعلیکم السلام. مشکل ہو تو رہنے دیجیے. ہمارا جو سلسلہ ہے الحمدللہ بزرگوں کا، اس میں حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بادشاہ تھے اور اللہ کی محبت میں انہوں نے بادشاہت کو کر بات کی. اللہ کی محبت ایسی عظیم دولت ہے، اس کی ذرہ سے ذرہ بھی مل جائے تو دونوں جہان سے بڑھ گئے. سلطان ابراہیم کے قدم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلے ڈاکو تھے، ڈاکو. اللہ کی شان دیکھو، جب ان کو ہدایت ہوئی تو ایسے بڑے اللہ والے ہو گئے. جب توبہ کر لی اور ڈکیتی کا مال جہاں تک ممکن تھا لوگوں کو واپس کیا اور ان سے معافیاں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا درجہ عطا کر فضیل بن عیاض. اسی لیے حدیث پاک میں ہے نا، اتاری وہ بنا دم بھی کمل لا کر لے، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی. بڑے بڑے گناہگار، بڑے قاتل، زانی، ڈاکو، بس جب توبہ کر لیتے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ یہاں سنایا تھا نا، سنایا تھا نا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی کیسی بے دردی سے ان کا مسئلہ کیا اور ان کی بیوی نے کلیجہ سنبھالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک کے بدلے میں 70 کافر کو قتل کروں. پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. واقعہ ہے تو ایسے شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت دی کہ قرآن پاک میں ان کے لیے آیات نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے پیغام رسانی ہوئی بات ہے اور یہ ڈر کے مارے ایمان نہیں لا رہے تھے. بار بار ان کے لیے ہدایت کے لیے آیتیں نازل ہوئیں، انشاءاللہ کسی دن پھر سناؤں گا. تو وہ یہ کہتے رہے کہ یہ تو میرے لیے کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بخشش کے پروانے جاری فرما رہے ہیں مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مشکل ہے میرے لیے کہ ساری عمر میں نیک عمل کرتا رہوں. توبہ تو میں کر لوں گا لیکن میں تو بہت سارے گناہ کر چکا ہوں اور آپ کے اللہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ گناہ کیے اس کو ہم معاف نہیں کریں گے. تو کیسے ہی مان لیں گے ہم درجہ بدرجہ کوئی ایک مسئلہ ہے کوئی کہنا چاہیے کہ جب دین کی بات شروع ہو جائے پھر سلام نہ کرنا چاہیے. وعلیکم السلام. تو پھر وہ اس کے بعد ایک آیت یہ نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت واشی نے کہا نعم حال, یہ تو بڑی زبردست نعمت ہے. کیا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کس کے ذریعے, یعنی نبی کا کیا درجہ تھا, کیا قربانی, کیا ایثار, کیا رحمت تھی کہ چچا کا کلیجہ چبانے والا اور بے ردی سے قتل کرنے والا, شہید کرنے والا, اس کے لیے ہدایت کے ذریعہ نبی کو ہی بنایا جا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغام رسانی فرمائی, تو کیا گزرتی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دین اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی ہدایت کا فیصلہ کر لیا تو فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گناہگار بندوں سے کہیے. او ہو بھائی آپ سمجھے, اللہ تعالیٰ نے عین گناہ کی حالت میں بھی بندوں کو اپنا بندہ بنا, یہ میرے بندے جائیں گے کہاں بھائی, کہ کافر بھی ہو تو ہے تو اللہ ہی کا بندہ, وہ انکاری ہے لیکن اللہ کا تو بندہ ہی رہے گا, انکار کر لیا رہی مان لے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کس درجہ محبت ہے, کیا محبت ہے اللہ کی کہ گناہ کی حالت میں بھی اپنے بندے بنائے, میرے جائیں گے کہاں, یہ کس در پہ جائیں گے, میرے در کے سوا آئے ہی کوئی در. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گناہ, یا عبادی الذین اسرفوا, عبادی میں یا نسبتی کہلاتی ہے کہ اپنے بندوں کو آ جاؤ آپ کی عمر آ گیا جائے, اور میرے گناہگار بندے تو یہ یار نسبتی کہلاتی ہے کہ اپنی نسبت سے وہاں بھی علیحدہ نہیں کیا, کتنے بڑے بڑے انہوں نے گناہ کر لیے, شرک انہوں نے کیا اور قتل انہوں نے کیا اور زنا اور ڈاکہ, کیا گناہ نہیں کیا انہوں نے. تو فرمایا کہ یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اسرفوا مانے یعنی حد سے بڑھ گئے گناہوں کے اندر, حد سے بڑھ جانے کو اسراف کہتے ہیں, اس کی مختلف قسمیں ہیں, خرچ میں بھی اسراف ہوتا ہے, ایسے ہی گناہوں میں بھی اسراف ہوتا ہے, تو حد سے گزر جانے والے کو کہتے ہیں اسرف, کہ اے میرے گناہگار بندوں جنہوں نے اپنے اوپر بے تحاشا ظلم کر لیا, بے حد سے بڑھ گئے ظلم کرنے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اب اگر اب توبہ کا خیال آ گیا تو آپ وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ کدھر جائیں گے, مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے گناہگار کی کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اللہ سے, شیطان اس کو مایوس کرتا ہے کہ اب تو تم اتنے گناہ کر چکے ہو, تمہاری مغفرت کہاں سے ہوگی, تو وہ مایوس کر کے اور اللہ سے دور کر دیتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت کی آیت نازل فرمائی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, کتنے بھی بڑے گناہ ہو گئے ہوں, 70 سال کے کافر ہو, 100 سال کے کافر ہو, پھر بھی اگر تم توبہ کر لو گے ہماری طرف لوٹ آؤ گے, توبہ کے معنی لوٹ جانے گے, ہم اللہ کے یہاں سے آئے نا, اللہ ہی کہہ رہے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو فرمائے کہ جب بھی تم توبہ کرو گے ہم تمہارے گناہوں کو معاف, کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہوں تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اس میں عربی کی بھی بہت سی باتیں ہیں, نقطے ہیں, کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, ذنوب کے اندر اگر الف لام داخل کر دیں, الذنوب کر دیں تو اس میں اور زیادہ تاکید ہو جاتی, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک اور تاکید نازل فرمائی, جمیعا سارے کے سارے, الذنوب میں پہلے ہی سارے کے سارے گناہ آ چکے, اب یہاں پھر فرمانے جمیعا سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں, اور کیوں معاف فرما دیں, انہ هو الغفور الرحیم, جیسے آپ دنیا میں بھی کہتے ہیں نا ارے وہ صاحب ہاں وہ تو بہت سخی آدمی ہے, وہ ہاں ہاں بھائی, تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سے نازل کرنا ہے کہ انہ هو الغفور الرحیم, وہ غفار ہے, بڑا غفور الرحیم ہے, اور کیوں بخشتا ہے, کیوں معاف کرتا ہے, رحیم نازل کرنا ہے بوجہ رحمت, رحمت کی معنی مارے مایا کے, پوروی زبان میں کہتے ہیں, ہمارے گھر میں سکھایا, پوروی زبان میں کہتے ہیں مایا, ماں کو مایا آ جاتی ہے تو اللہ کو بھی مایا آتی ہے اپنے من میں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ صرف وحشی کے لیے خاص ہے یا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بلی المؤمنین عامہ، پورے مومن امت مسلمہ کے لیے عام ہے، اور فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے میں دونوں جہان کی نعمتیں جو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ آیت مجھے اتنی عزیز ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا بے انتہا غم تھا، بہت غم تھا، اور اسی غم کی وجہ سے آپ رات رات بھر روتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے اور اس میں کئی کئی پارے تلاوت کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے پیر مبارک میں برم آ جاتے تھے، امت کے لیے روتے رہتے تھے، اور قیامت میں بھی جب سارے انبیاء یوم محشر میں یا ربی نفسی نفسی کہیں گے، ہر شخص پریشان ہوگا، انبیاء بھی جو ہے اس حالت میں ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی یا ربی امتی یا ربی امتی کہہ رہے ہیں، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے غم تھا، تو فرمایا کہ سارے مسلمانوں کے لیے عام ہے یہ آئے، جو بھی گناہ سے حد سے بھی بڑھ جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ کرے پھر توبہ کرے، یہ تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی کمپنی یہ اعلان کرے کہ ہماری یہ ڈگیا ہے برہم کی، یہ جلے کے اوپر ایسا کام کرتی ہے کہ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اس کو ٹھیک کر دیتی ہے، نہ نشان رہے گا نہ تکلیف رہے گی، تو آپ ذرا اپنا ہاتھ جلائیے، شوہر صاحب لے کے آئے بازار سے ڈگیا، جیسے ہم بھی ایک دفعہ مسجد سے نکلے تو ایک آدمی رکشا سے اترا، اسی وقت سامان اس نے اتارا گٹری اپنی، اور آواز لگانا شروع کیا کہ یہ مچھر مارو مچھر مارو، 35 روپے میں مچھر مار، انہوں نے کہا دیکھیں کیا چیز ہے، تو اس نے ایک ٹکیا سی دکھائی کہ یہ 35 روپے کی ہے، اس کو آپ کمرے میں لٹکا دیں تو مچھر جو ہے سب بھاگ جائیں گے، نے کہا یہ تو 35 روپے میں تو بہت اچھی چیز ہے، چلو لاؤ لے لو ایک، اب اس کو لا کے لٹکا دیا پنکھے میں، اور کئی دن گزر گئے مچھر کو وہی کاٹ رہے تھے ویسے کے ویسے، اب جو دیکھا کہ بھائی دیکھیں کیا معاملہ ہے، دیکھا تو لکڑی کا برادہ اس نے چپکا کے ہمیں پھیر دیا، تو ایسا نہیں بلکہ وہ جو کیا بات ہوئی، ہاں مرہم، تو وہ اگر بالفرض واقعی کوئی ایسی مرہم ایجاد بھی ہو جائے اور شوہر صاحب وہ گھر میں لے کر آئے، دیکھو بیگم آج میں بڑی زبردست چیز لے کر آیا ہوں، تو ایسی یہ کریم ہے کہ اس کو ہاتھ پہ لگانے سے نشان بھی فوراً چلا جائے گا، تکلیف کا بھی نام و نشان نہیں رہے گا، ذرا اپنا ہاتھ جلانا، کہیں آپ خود ہی اپنا ہاتھ جلا کے ٹرائی کر لیجیے، کوئی ہاتھ جلانا پسند نہیں کرے گا ایک سیکنڈ کو بھی، تو یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں تاکہ ہم توبہ کر لیں گے، بھائی توبہ سے توبہ سلب بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات گناہ پر اصرار کرنے سے اور ندامت نہ پیدا ہونے سے ڈٹائی کی وجہ سے توبہ سے توبہ سلب بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک ہے گٹر میں خود کو گرانا، جان بوجھ کر گرا دینا، اور ایک ہے گر جانا، پھسل کر گر جانا، تو یہ اس وقت کے لیے ہے کہ بھائی اگر خطا ہو گئی تو ہم توبہ کر لیں، ہم کام فرما دیں گے، ہمارا بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرت فضیل بن ریاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست توبہ کی توفیق دی، اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی کامل بنایا، ماشاءاللہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے سلسلے کے، ان کا قصہ کچھ اس طرح سے بتایا تھا کہ یہ دھوبی کے محلے میں رہتے تھے، دھوبیوں کے محلے میں، اور بالکل سادہ رہتے تھے، کوئی پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان کو یہ کوئی اللہ والے، تو خواب میں ان کو دکھلایا گیا، حافظ ضامن شہید کو اور حاجی عبداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دکھلایا گیا کہ ان سے بیعت ہو جائے، تو اب یہ ڈھونڈنے لگے، اور آپس میں ان کا طے تھا کہ جو آدمی یعنی بیعت ہوگا تو وہ دوسرا بھی وہیں بیعت ہوگا، میں بھی وہیں بیعت ہوں گا، دونوں کا ایک ساتھ بیعت تھا، لیکن ہوا یہ کہ ایک تو بیعت ہو گئے ان میں سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ضامن صاحب رہ گئے، تو بعد میں ان کو پتہ چلا کہ وہ بھی بیعت ہوئے، بارہ جب یہ وہاں پہنچے تو یہ بیٹھے ہوئے تھے ایک کونے میں، تو دیکھا کہ تو وہی ہیں جن کو پاپ میں دیکھا، تو کہا کہ مجھے بیعت کر لیجیے، کہا کہ بھائی میں تو دھوبی ہوں، میں تو دھوتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اللہ والے، کہا مگر میں یہ تو ایک یہاں کپڑے دھلتے ہیں لیکن میں دل کو دھوتا ہوں، دل کو دھوتا ہوں، سارے ہی بزرگان دین ہمارے ایسے ہی تھے اور بہت سے جو ہے وہ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا تھا. اسی لیے ہمارے حضرت کا ایک شعر بھی ہے, حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی ہمارے بزرگوں کے سلسلے میں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب ہمارے بزرگوں کا سلسلہ ہے. جی پھر یہ سلسلہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے, اور آخر میں یہ آخری ہمارے جو ہیں بزرگان دین اس میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانویر نمبر اللہ منقدہ, پھر ان کے تو بہت سے علماء بڑے بڑے بیٹھ تھے, بہت سے سلسلہ چلا ان سے, تو انہیں میں حضرت مولانا شاہ راؤ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت کے شہر تھے, اور پھر ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے بعد حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ محمد. الحمدللہ تین بزرگوں کا تو تعلق اللہ نے نصیب ہمیں فرما دیا, اللہ ہمارے حضرت کو سلامت رکھے. اب ہمارا تعلق حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب جو بنگلہ دیش میں, اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مجازف ہیں, بہت بڑے عالم ہیں شیخ العزیز بھی ہیں, اور بہت سے علماء کہہ رہے ہیں کہ اب اس زمانے کے مجدد وہی ہے. تو یہ ہے سلسلہ. ہم نے اپنے حضرت سے سنا کہ جو آدمی بیعت ہوتا ہے تو تمام بزرگوں کی ارواح خوش ہوتی ہیں, اور تمام بزرگوں کی دعائیں سلسلے میں داخل ہونے والوں کو مل جاتی ہیں, جو دعائیں انہوں نے مانگی وہ سب دعاؤں کے اس میں اس کا حصہ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایک خاص حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے, اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ واحد طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ. اللہ تعالیٰ سے مصافحہ ہو سکتا ہے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی جسم سے پاک ہے, لیکن معنی یہ ہے کہ یہ سلسلہ بزرگوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے سینہ بسینہ, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ. تو اس طرح یہ دنیا میں اللہ سے مصافحے کا ایک ذریعہ بھی, اور اس کی برکات بھی ہیں, اس کی برکات بھی ملتی ہیں. بہرحال میں تو ابھی یہ لوگوں کے انتظار میں, وہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹارٹر, اسٹارٹر کے طور پہ میں نے یہ بات شروع کی تھی کہ جتنے لوگ آ جائیں گے کچھ تو اتنی دیر کچھ بات کر لیں, یا پھر وہ اور زیادہ اگر ایڈوانس چلے جائیں تو اس کو ایپیٹائزر کہتے ہیں, بھوک لگانے والی چیز, جیسے گجراتی لوگ جو ہے سموسہ پاپڑ پہلے پیش کرتے ہیں. اب جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ سموسہ پاپڑ اسے پیٹ بھر لیتے ہیں, اس کے بعد جب کھانا آتا ہے تو وہ افسوس کرتے ہیں کہ بھائی یہ سموسہ پاپڑ بھی ہم نے کر لیا, تکیا کھانا تو اب آیا ہے, سموسہ پاپڑ تو میں نے آپ کو کھلا دیا, کھانا کھلا دیا, چلیے نان شریف بھی پڑھیں گے.
ناچ ہمارے حضرت کی بھی ہے, آج بھی پڑھ لیں, پچھلی دفعہ اس میں سے پڑھی
تھی, اس میں سے وہ دوسرا کلام پڑھا تھا پھر نان شریف.
اللہ معاف فرمائے.
یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، نعت شریف ہیں. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مبارک تجھے قیام مدینہ. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مدینہ شریف کے زمین و آسمانی کچھ اور ہے، حالانکہ دنیا ہے، اس میں امریکہ بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، اس میں بھی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پاکستان بھی ہے، لیکن یہاں کی صبح، وہاں کی صبح و شام اور مدینہ طیبہ کی، یعنی زمین و آسمان ہی مختلف ہے، مختلف ہے. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. بلا جانے کیا جامو مینا عالم، بلا جانے کیا جامو مینا عالم، تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ. خوش خرام مدینہ نہیں، مدینے کو جانے والا، جب اس پر وہ مستی داری ہوتی ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جا رہا ہوں، تو پھر وہ مستی کا، یہ سارے عالم کے جام و مینا، سارے عالم کی دولت، سارے عالم کا نشہ، کیا جانے اس نشے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا نشہ ہوگا. آگے آگے آ جائیے تھوڑا تھوڑا، یہاں جگہ ہے، فل کر لیجئے جگہ، باہر بیٹھنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو.
بلا جانے کیا جامو مینا عالم، بلا جانے کیا جامو مینا عالم، تیرا کیسا ہے خوش خرام مدینہ، تیرا کیسا ہے خوش خرام مدینہ. یہ مستی جو ہے ہر ایک کی الگ الگ ہے، ہر ایک کی الگ الگ ہے. جتنا سنتوں پر عمل ہوگا، جتنا گناہوں سے بچتا ہوگا، جتنا اللہ کو راضی کرتا ہوگا، اس کی مستی اتنی اونچے مقام کی مستی ہوگی، اتنی زیادہ اس کو فیض ہوگا وہاں سے.
بلا جان کیا جامو مینا عالم، تیرا کیف خوش خرام مدینہ، تیرا کیف خوش خرام مدینہ. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، ہو مد نظر احترام مدینہ، ہو مد نظر احترام مدینہ.
ابھی پچھلے سفر عمر پہ ہمارے والا دام برکاتوں کے، تو روتے ہوئے فرما رہے تھے، جب مدینہ شریف جانے کا وقت آیا تو رو رہے تھے، فرمایا کہ نیت تو جانا تو ہوائی جہاز سے تھا، مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف جدہ سے ہوتے ہوئے، تو فرما رہتے کہ نیت یہی ہونی چاہیے کہ اگر مجھ سے ہو سکتا تو میں سر کے بل جاتا. ہاں کیا مقام ہے. عجیب شعر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والدہ برکاتہ نے وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر سنا ہے کہ ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک. یہ وہ ادب گاہ ہے, ایسے ادب کا مقام ہے کہ یہ عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے, عرش سے بھی زیادہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتے. یہ ادب کا مقام ہے. پوری سورہ حجرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے متعلق نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آپ کی حیات مبارک میں تھا وہی ادب آج بھی رہے گا. ہم وہاں جائیں گے آج بھی وہی ادب رہے گا. تو آواز پہنچی نہیں کرنا. آج تو ہم موبائلوں پہ وہ فلمیں بنا رہے ہیں, یہ کتنی نادانی کی بات ہے. جہاں آواز ہوتی اور جس سے ملنے جائیں اس سے تو اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. در و دیوار اور نقوش کو وہ فلموں میں کیمروں میں لے رہے ہیں اور لوگوں کی فلمیں بنا رہے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس مقام کا یہ ادب ہے, بلکہ سراسر بے ادبی اور گستاخی. تو فرمایا ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ شعر کہ ادب کا عیست زیر آسمان از عرش نازک تر. یہ زیر آسمان یہ وہ مقام ہے کہ جس کے یہ جو ہے عرش سے بھی نازک تر مقام ہے, اس کا عرش سے بھی زیادہ خیال رکھنا. ہاں کہ جنید و بایزید گم کر در نفس گم کر دم ہی آیت جنید و بایزید جا. یہاں پر تو بڑے بڑے اولیاء جنید و بایزید کے بھی ہوش گم ہو جاتے ہیں. وہ مقام ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کر دنی آیت جنید و بایزید نہیں جا. اس مقام پر ان کے بھی ہوش آواز اڑ جاتے ہیں, کیونکہ یہ مقام تو کسی کو نصیب نہیں. انبیاء کو بھی یہ مقام نصیب نہیں ہوا. جو سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تھا وہ کسی نبی کے پاس تھوڑی ہے. تو بہت ادب کی جگہ ہے. تو اور وہاں کے جو محبوب ہوتا ہے اس کے متعلقات سے بھی محبت ہوتی ہے. یعنی ایک کسی کے کسی گھر میں کوئی رہتا ہے اس کا محبوب, تو اس کے گھر کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے, وہاں رہنے والوں سے بھی محبت ہوتی ہے, حتیٰ کہ وہاں کے گلی کے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے. محبت تو اس کو کہتے ہیں. لیلا و مجنو کے قصے بڑے مشہور ہوتے ہیں. یہ عاشقان مجاز تو اس کو بہت اس کو فالو کرتے ہیں. تو وہ اس مجنو جو تھا لیلا کے کتے کو بھی پیار کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی لیلا کی گلی کا کتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اس کتے کے ایک بال کے بدلے میں, یعنی ایک بال بھی میں بڑے بڑے شیروں کو نہیں دوں گا. یہ محبت کو مولانا رومی نے سکھلایا ہے اللہ کی محبت بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو محبت کس طرح کی جاتی ہے, شہر سے محبت کیسے کی جاتی ہے, انبیاء علیہ السلام سے محبت کیسے کی جاتی ہے, اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے. ان قصوں سے مراد قصہ کوئی نہیں تھا بلکہ اللہ کی محبت کو سمجھانا تھا کہ جب ایک فانی انسان کی محبت میں, فانی لیلا کی محبت میں مجنو کا یہ حال ہو گیا تھا, تو اللہ کی محبت فرماتے ہیں کہ عشق مولا کیا کم از مولا لیلا کو, کہ لیلا سے کوئی کم سمجھتے ہو تم عشق مولا کو, جو مرنے والی ہے سڑنے والی ہے, اس کی محبت میں تو وہ پاگل ہوا جا رہا ہے, اور اللہ کی محبت میں ہم کو داڑھی رکھنا مشکل ہو رہا ہے, ہم کو نظر کی حفاظت مشکل ہو رہی ہے, شرع پردہ کرنا مشکل ہو رہا ہے, کیا ہے یہ. اور حلیہ ہمارا دیکھو تو بعض بعض حلیہ تو لگتا ہی نہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھائی یہ مسلمان کے ہیں, سلام کریں ان کو نہیں سلام کریں. اور جو آدمی سنت کے لباس میں ہوتا ہے داڑھی والا ہوتا ہے اس کو تو آدمی بڑھ کے سلام کرتا ہے, عزت کرتا ہے. تو ہمارے تو یہ اللہ کی محبت کا یہ حال ہے کہ ہم ڈرتے رہتے یہ کریں یا نہ کریں, کہیں فلاں ناراض نہ ہو جائے, کہیں فلاں ناراض نہ ہو جائے. تو بہرحال قصہ یہ کہ مدینہ شریف جانا بڑے ادب کی جگہ ہے, کعبۃ اللہ بھی بڑے ادب کی جگہ ہے, اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حاضری ہو وہاں تو وہاں بھی وہ ادب کے ساتھ, اور وہاں کسی سے لڑے جھگڑے نہیں. اگر کوئی دکاندار بازو کا غصہ کر دیتے ہیں تو ان کو جواب نہ دیں, اچھا السلام علیکم, سب دیکھیے حجرت جمیلا جس کا حکم ہے کہ حجرت جمیلا کرو, ان کو مزاج ہے. تو حالانکہ مدینہ شریف والوں کو مزاج اور بھی زیادہ ٹھنڈا نرم ہے, ذرا مکہ شریف والے ذرا ماشاء اللہ اچھے مزاج کے ہوں ان سے. تو اور فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ ان کو شہزادہ سمجھو, عربوں کو شہزادہ سمجھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا چیز دی ہے, ساری دنیا کو چھوڑ کر ان کو یہ چیز دی, کعبۃ اللہ شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شہزادے ہیں ہمارے, ان کو شہزادہ سمجھو, ان کو برا نہ کہو. پھر وہاں جب دربار میں حاضری ہو تو وہاں اکثر ایسا ہوتا ہے ہجوم کی وجہ سے, انتظام کی وجہ سے وہ لوگوں کو دھکیلتے رہتے ہیں, بھائی آگے چلو, پیچھے آنے والوں کا بھی اگر ایک ہی آدمی سارے چند لوگ وہاں جم جائیں تو اتنے ہزاروں کا مجمع ہے وہ کیسے نکلے, ان کی مجبوری ہوتی ہے. بعض اوقات وہ ذرا زور سے بھی کہہ دیتے ہیں, دھکا بھی دے دیتے ہیں,
تو ان کے دھکے کو بھی محبوب رکھو. یہ سوچو کہ کس دربار کا دھکا ہے یہ خوش نصیبوں کو یہ دھکا نصیب ہوگا. یہ ادب سکھایا ہمارے حضرت نے, تو خوب ادب کے ساتھ وہاں رہے.
مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر, مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مد نظر احترام مدینہ.
یہ بات کہنا بھول گیا کہ اگر وہ آپ کو نکالیں تو فوراً نکل جاؤ, ان سے اڑو نہیں, لڑو نہیں, ناراض نہیں ان کے اوپر. اس لیے کہ وہاں تو ایک سیکنڈ کی بھی حاضری اگر خالی گزر بھی گئے وہاں سے تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے وہاں سے صرف گزر جانا. اصل فکر اس بات کی رکھو کہ ہماری حاضری قبول ہو جائے. ایک آدمی ایک گھنٹے وہاں کھڑا ہوا ہے, خدا نہ خواستا اس کی حاضری قبول نہیں, اور ایک آدمی گزرتا ہوا دل میں حسرت لے کے چلا گیا کہ کاش کچھ دیر ہم اور ٹھہر جاتے ہیں یہاں پر, اور روتا ہوا چلا گیا اپنی گناہوں پر ندامت کرتا ہوا, تو وہ زیادہ بتائیے مقبول ہے یا یہ آدمی مقبول جو ایک گھنٹے کھڑا. اس لیے فرمایا بھائی یہ سرکاری آدمی ہے, وہاں جو مقرر ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری ہیں یہ, اس لیے ان سے لڑو مت, ناراض بھی نہیں ہو, جیسے ہی وہ اشارہ کریں فوراً نکل جاؤ. ایسی چیز اور اصل چیز اصل فکر اصل نظر قبولیت پہ رکھو, قبول ہو گئی ایک سیکنڈ کی حاضری بس کام بن گیا.
مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ, ہو مد نظر احترام مدینہ,
یہ صبح
مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ.
آپ اس کو نیچے بیٹھنا مشکل ہو, یہاں ایک کرسی خالی ہے, تو بیٹھ جائیں جگہ بھی ہو جائے گی, آرام بھی مل جائے گا.
مدینہ مدینہ مدینہ
یہ شجرا نہیں, کرسی پہ نہ رکھے ہیں کرسی پہ. دیکھیے ہر چیز حکمت کہتے ہیں, ہر چیز کو وضو شہری فی محل لی, ہر چیز کو وہاں یہاں رکھتے ہیں. حکمت سے کام لینا چاہیے, یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں. کرسی کیونکہ بیٹھنے کے لیے ہے تو اس پہ سامان وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ اس کو استعمال صحیح کیا جا سکے.
مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ.
یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ,
مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی, نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ.
بادشاہوں کا بادشاہ ہو جائے گا, یہ سلطانیت کیا بیچتی ہے, دستوتاج کیا بیچتا ہے, وہ ایک الگ سلطان ہو جائے گا, اس کی نگاہوں میں یہ دنیا بھی سلطنت ہیچ ہو جائے گی.
نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی, نگاہوں میں سلطانیت نیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ
یعنی دین کو دل سے قبول کر لے گا دین پر عمل شروع کر دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے جو بات آپ نے فرمائی سچی اللہ کا کلام بس ہمیں کچھ کام نہیں سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے پیشے نظر کو مرضی جانا نہ چاہیے پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے جانا اللہ ہی کے پاس ہے انہیں کا قانون یہاں بھی چلے گا وہاں بھی چلے گا جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا خدا نہ خاصہ وہاں پھنس جائے گا پھر وہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں غیروں کی نقالی کر کر کے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے دوستو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جانا کہاں ہے انجام خود سوچنا چاہیے کہ آخر ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے تو ہمیں قیامت کون مالک ہوگا کون وہاں کس کا حکم وہاں چلے گا بس یہ اگر تھوڑی دیر روزانہ ہم سوچ لیا کریں تو اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں
نگاہوں میں سلطانیت ایچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے پیام مدینہ
بھائی ہم سب ارادہ کر لیں دیکھو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کہیں جانا ہے اور کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں اطاعت نہ کرنے میں کوئی فائدہ ہے نقصان ہی نقصان ہے تو آج ہم عہد کر لیں کہ انشاءاللہ جس درجے میں بھی ہو کوشش تو ہم شروع کر دیں ہم نہیں کہتے کہ ایک دم سے جمپ لگا کے آپ دس منزل پہنچ جائیں زینہ چڑھنا شروع کر دیں ارادہ کر لیں تو پہلا قدم کیا ہے ارادہ کر لو کسی اللہ والے سے تعلق کر لو پھر دیکھو تمہارا زینہ سینہ تم بہت چڑھنے شروع ہو جائے اور انشاءاللہ تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے تو ہم ارادہ تو کر لیں کہ ہم جو ہے آج سے دین پر عمل کی کوشش کریں ارادہ کر لیں ہے نا اور سنتوں کو اختیار کریں اپنے اوپر بھی سنتوں کو لاگو کریں بچوں کو بھی پیار محبت سے ان کی ذہنی استعداد کے مطابق ان کو سنتیں سکھائیں اس کا مشورہ ہم سے کر لیں یا جس اللہ والے سے تعلق کرنا ہو اس سے مشورہ کر لیں کیونکہ تربیت کو پوچھ کے کرنا چاہیے یہ نہیں کہ بس جھنڈا اٹھایا اور پٹائی شروع کر دی جھنڈے سے دین نہیں پھیلا تلوار سے دین نہیں پھیلا تلوار دین پھیلا ہے اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق سے دین پھیلا ہے صحابہ کے اخلاق سے دین پھیلا ہے تو یہ نہیں کہ بس جھنڈے سے نہیں کریں بلکہ محبت کے ساتھ اور پوچھے تربیت ہم کیسے کریں بچوں کی اسی طرح عورتیں ہماری محکوم ہیں تو ان کو بھی محبت کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کروائیں سکھائیں ان کو پھر کروائیں بھی اور سنتوں کی کتابیں آج ہم لائے بھی ہیں جن کے پاس نہ ہو یہاں الحمدللہ کئی تقسیم ہو چکی ہیں جن کے پاس نہ ہو وہ ضرور لے جائیں اور اس میں سے ہر ایک موقع کی سنتیں جیسے سونے کی سنتیں رات کو دو منٹ لگیں گے آؤ بھائی ذرا سنتوں کو مذاکرہ کر لیں وہ کتاب نکالی اور دو منٹ میں خود پڑھ لیا یا گھر والی سے پڑھوا لیا یا کوئی بچہ سمجھدار ہے جو پڑھ سکتا ہے اس سے پڑھوا دیا اس کا بھی شوق پڑے گا اور سب یہ مذاکرہ کرتے رہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس مذاکرے سے عمل کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی اسی طرح جاگنے کی سنتیں کھانے کی سنتیں بولنے چالنے کی سنتیں اور کپڑا پہننے کی سنتیں بیت الخلاء جانے کی سنتیں باہر آنے کی سنتیں غسل کی سنتیں نماز کی سنتیں کتنی 24 گھنٹے کی سنتیں اس کتاب میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل آسان جب ہم فرماتے ہیں اس میں کوئی پیسہ نہیں لگنا, اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہونی. آسان سنتیں, عیادت کی سنتیں, عیادت کیسے کی جاتی ہے, تعزیت کی سنتیں, کسی کا انتقال ہو جائے تو کیسے تعزیت کرنی چاہیے, تین دن سے زیادہ تعزیت جو ہے مسنون نہیں ہے, تین دن تک تعزیت کا وقت ہوتا ہے, اسی طرح اور بہت سے مسائل اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آج سے شروع کر دیں کہ بھائی جو شروع کر چکے ہیں قابل مبارکباد ہے, اور جو نہیں کر چکے وہ آج شروع کر دیں. اس چیز کا ہم لوگ ارادہ تو کر لیں بھائی, ہے نا.
سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ.
اور آخری شعر ہے,
کو آزاد اختر غم دو جہاں سے, کو آزاد اختر غم دو جہاں سے, جو جائے دل سے غلام مدینہ, جو جائے دل سے غلام مدینہ.
میرے دوستوں میں نعت پڑھ لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ہے, محض نعرے لگا لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ہے, محض جلوس نکال لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ہے, بلکہ یہ تو سنت کے خلاف ہے. کبھی صحابہ سے سنا جلوس نکالنا, کبھی صحابہ سے سنا جلسہ کرنا, کبھی صحابہ سے سنا کہ اس طرح کے جو ہے معاملات, لیکن اصل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ سنتوں کو اختیار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سویا کرتے تھے, کیسے جاگتے تھے, کیسے گفتگو فرماتے تھے, کیسے اخلاق تھے آپ کے, یہ سب سیکھنا, یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, اور یہ ہے دل سے غلام ہونا. دل کا غلام بنو میرے دوستو, نعرے چھوڑو دل کے غلام بنو, دل کے عمل دکھاؤ. داڑھی اندر دل میں ہے ہم مانتے ہیں, لیکن اس کو جب تک باہر نہیں نکالو گے کام نہیں بنے گا میرے دوستو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خالق المشرکین, ہاں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, خاص کوئی مولوی کا بنائی ہوئی بات نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذلک. فرمایا کہ خالق المشرکین واغفر اللحا واحق الشوارب, اغفر اللحا واحق الشوارب, کیا اب مشرکین کی مخالفت کرو. معلوم ہوا داڑھی منڈانا یا چھوٹی مٹھی سے کم کرنا مشرکین کا فعل. فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ, جیسے سنت کے مطابق مبالغہ کرو, بالکل صاف کر لو, یہ سب سے افضل درجہ ہے. تو داڑھی نکالو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وہ لوگ کہتے ہیں دل میں ہمارے داڑھی ہے. فرمایا کہ اگر پائلٹ جہاز اترنے والا ہو, لینڈنگ کرنے والا ہو, اور پائلٹ جو ہے وہ پہیے نہیں کھول رہا ہے, تو اس سے کہیں گے لوگ کہ بھائی آپ پہیے کھولیں, کیا کر رہے ہیں, زمین قریب آ رہی. کہے گا پہیے جہاز کے اندر ہے, ہاں بے فکر ہے, آپ بے فکر رہیے, پہیے موجود ہیں ہمارے. ارے بھائی نکالو اس کو, ظاہر کرو تک جہاز اترے گا نیچے. تو میرے دوستوں جو کچھ دل میں ہے اس کو ظاہر کرو, یہ ظاہر کر, جو بعض عبادتیں ظاہر کرنے کی ہیں بعض بات نہیں ہے. تو جو ظاہر کرنے والی چیز ہے جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگی کام نہیں بنے گا. اس لیے بھائی جلدی جلدی کر لو, اللہ کو راضی کر لو. ہمارے کتنے دوست یہاں بھی آتے تھے ایک دو, وہ بھی دنیا سے جا چکے, اور کتنے ہمارے محلے والے کل تھے آج نہیں. تو اور وہی ہمارے حضرت نے جو فرمایا, نہ جانے بلا لے بیا کے کھڑی تو رہ جائے سکتی کھڑی کی کھڑی. اچانک کی اچانک بھی سے آتے ہیں لوگ, آپ ہی معلوم ہو صبح کھڑے باتیں کر رہے تھے, شام کا ہے بھائی, وہ تو چلے گا, وہ جائے, ان کا جنازہ جا رہا, تو کیا بھروسہ ہے زندگانی کو. اس لیے جلدی جلدی بھائی اللہ کو راضی کر لو. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا, یہ کیسے ہم پتا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام کرو, وہ کام ہم کرتے نہیں, اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت ہے ہمارے دل میں. بھائی محبت تو عمل کی وہ ہوتی ہے, محبت کے لیے عمل ضروری ہے نا. عمل کے بغیر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم محبت والے ہیں. محبت میں تو لوگ جان بھی دے دیتے ہیں, ہماری داڑھی نہیں نکل کے آ رہی باہر, ہم شرماتے ہیں کہ لوگ ہمیں ملا کہیں گے. ارے ظالموں, انبیاء کی پارٹی میں آ جاؤ گے تم, صحابہ کی پارٹی میں آ جاؤ گے داڑھی رکھ لو گے تو, اور یا اللہ کی پارٹی میں آ جاؤ گے, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اکثریت کی داڑھی تھی, تم اکثریت میں آ جاؤ گے. تمام انبیاء کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی, تمام صحابہ کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی, تمام اولیاء اللہ کی داڑھی تھی اور ہے کہ نہیں ہے, اور داڑھی کی عزت ہوتی ہے کہ نہیں. ہمارے ایک دوست ہے, ان کا شعر ہے کہ اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام, چہرے پہ ہے جو داڑھی کی سنت لیے ہوئے. داڑھی والے کا سب کوئی ادب کرتے ہیں. ایک بڑے میاں جا رہے تھے, ہمارے حضرت کے جاننے والے رحمت اللہ علیہ, وہ جا رہے تھے بس میں, تو دیکھا کہ وہاں دو لڑکے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, اور یہ 75 برس کی عمر ان کی, اور یہ تھے کلین شیف. تو اتنے میں ہمارے حضرت کے جاننے والے بس میں سوار ہوئے, ان کے ماشاءاللہ داڑھی ایک اٹھی, تو وہ لڑکے جو کالج کے تھے انہوں نے ان کو فوراً جگہ دی, آئیے چچا میاں آپ بیٹھی سیٹ پہ, اوڑھ گئے اور ان کو بٹھا دیا. تو وہ تھے پھر بھی 60-65 برس کے, اور وہ جو فلم شیف تھے 75 برس کے تھے. تو ان کو دیکھ کے غصہ آیا, انہوں نے کہا تم میں بھی اتنی دیر سے کھڑا ہوں اور میں ان سے زیادہ عمر والا ہوں تو تم نے مجھ کو تو کہا نہیں. کہا کہ اگر حضور آپ تو بالکل چچا میاں لگ رہے ہیں, یہ تو ہمارے بزرگ ہیں, آپ چچا میاں لگ رہے ہیں, آپ کو لگ ہی نہیں رہا کہ آپ کوئی بزرگ آدمی ہیں. دیکھو داڑھی کی عزت ہے, تو عزت والا کام کرو, ذلت والا ہم کیوں کرتے ہیں بھائی.
آزاد اختر غم دو جہاں سے, آزاد اختر غم دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. وہ آزاد اختر غم دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. یہ صبح مدینہ, یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. یہ صبح مدینہ, یہ شام مدینہ, مبارک تجھے
سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہمارا ظاہر بھی سنت کے مطابق ہو, ہمارا باطن بھی سنت کے مطابق. پانچ منٹ کوشش کر کے, پانچ منٹ ہمیشہ مجھے ڈانٹ پڑتی ہے کہ آپ کہتے پانچ منٹ لو لے جاتے ہو 20 منٹ, لیکن انشاءاللہ پانچ منٹ میں چار اعمال جو ہمارے حضرت کو ولی اللہ بنانے والے چار اعمال برکت کے دن, وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. یہ کتاب بھی یہاں موجود ہے اور اس میں تمام دلائل موجود ہیں, داڑھی سے متعلق, تحریر کھولنے سے متعلق, شرعی پردے سے متعلق, نظر کی عبادت سے متعلق, تمام باتیں قرآن و حدیث میں بالکل صاف صاف ہیں. اس میں کوئی زیادہ باریکیاں بھی نہیں ہیں کہ آدمی کہے کہ بھائی اتنی موٹی کتابیں کون پڑھے گا. قرآن پاک سب ماشاءاللہ پڑھنے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, تو سب باتیں اس میں قرآن پاک اور حدیث پاک ہیں. تو حضرت نے ہمارے فرمایا جو شخص چار باتوں پر عمل کر لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اللہ کا ولی ہو جائے, اور چھوٹی موٹی ولایت نہیں اس کو خوب بڑی ولایت ملے گی, ولایت صدیقیت کی انتہا, سب سے بڑا ولی ہو جائے گا. فرمایا کہ چار باتیں پورا دین نہیں ہیں, لیکن ان چار باتوں پر عمل کی توفیق ہونے سے پورا دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ چار باتیں ذرا مشکل ہیں, اور مشکل پیسے والی یا قوت والی نہیں, پہلوانی والی نہیں, بلکہ نفس پر مشکل ہے. تو جن لوگوں کے ہے ماشاء اللہ وہ تو ماشاء اللہ, لیکن جن کے نہیں ہے وہ بھی ہمت کر لیں, کیونکہ بھائی اللہ کی ولایت, اللہ کی دوستی حاصل کرنا فرض عین, اللہ نے ہمیں بھیجا ہی سی, کام نہیں بنے گا اگر ہم اللہ کی ولایت کے بغیر محروم چلے گا خدا نخواستہ, تو بڑا گھاٹا ہے, بڑے یعنی نقصان کی بات ہے, اور یہی زندگی ایک ملی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ چار اعمال یہ ہیں, کہ پہلا عمل ہے تینوں طرف سے ایک مٹھی کاڑی رکھنا, یہ دائیں سے بھی ایک مٹھی ہو اور مٹھی اپنی ہو, انجام کے بچے کی نہ ہو, اپنی مٹھی ہو, یہ دائیں طرف سے, یہ بائیں طرف سے, اور یہ تھوڑی کے نیچے سے ہو. بعض لوگ یہاں اوپر سے پکڑتے ہیں تو داڑھی چھوٹی رہ جاتی ہے, ایک مٹھی نہیں ہوتی, اور یہ تھوڑی کے نیچے سے اس کو پکڑے, پھر یہاں سے اس کو کاٹ دیں, شیڈول کر لیں اچھی طرح, خوبصورت کر لیں داڑھی کو, شیمپو لگانا ہو شیمپو لگا لیں آپ کو دل چاہے تو, اور ایسے چاہے تو ایسے رکھے اس کو, تیل لگانا سنت ہے, تیل لگا کر اس کو گنگا کر کے رکھیں. یہ داڑھی داڑھی کا بچہ جو ہے یہ بھی کبھی ایک مٹھی نہیں ہوتا, اس لیے اس کو داڑھی کا بچہ کہتے ہیں, بچہ ہی رہا, اس کو بھی کاٹنا حرام ہے. اور یہ جو داڑھی کی حد ہے, بعض لوگ اس کو بہت نیچے تک صاف کر لیتے ہیں, جیسے وہ ہاکی اسٹک بن جاتی ہے, بالکل وہ ناجائز ہے. اس طرح یہ داڑھی نہیں ہے, داڑھی کا مذاق ہے, بلکہ داڑھی کو پورے بھرپور رکھے. اور یہ اگر صاف کرنی ہو تو اس کی حد یہ ہے کہ دونوں جبڑے جب ملائیں گے ہم, تو جہاں مل رہے ہیں دونوں جبڑے, اس کے اوپر کا حصہ ہم صاف کر سکتے ہیں, نیچے کا حصہ داڑھی میں شامل ہے. اسی طرح یہ کنپٹی سے یہ جو ہڈی ہے یہاں سے, یہاں جبڑا جہاں ختم ہو رہا ہے, یہاں سے اس کی حد شروع ہوتی ہے. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم نے بتایا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ تو واقعی غلط ہے, کہ نائی جو ہے یہاں سے سیٹنگ کے چکر میں یہاں سے قلم کو چھوٹی کر دیتا ہے, تو وہ یہاں یہ جو حد ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک مٹھی کی, یہاں سے جتنے بال شروع ہو رہے ہیں وہ سب داڑھی میں شامل ہیں, اس کو ایک مٹھی ہونا چاہیے. اسی طرح بعضے لوگ یہاں سے صاف کر دیتے ہیں, کھجلی ہوتی ہے, خارش ہوتی ہے, شروع شروع میں جب آدمی داڑھی رکھتا ہے تو شیطان بڑا وسوسے ڈالتا ہے کہ بھائی خارش ہو رہی ہے چھوڑ, تو شیطان کے چکر میں نہ, تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو اللہ کے لیے. بھائی صحابہ نے تو جانے دے دی ہیں کس کس طرح سے قربانیاں دی گئی ہیں دین کے لیے, کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اور آج اللہ تعالیٰ وہ مطالبہ بھی نہیں فرما رہے, ہمارے حضرت فرماتے ہیں نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے, بس ناجائز آدموں کا خون کرنا, تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو بھائی, وہاں بڑی راحت ہوگی. اور یہاں اگر راحت کے چکر میں داڑھی موڑ دی غیروں کا, کہ غیروں کی شکل بنا لی مشرکین کی, وہاں پھر بڑی پریشانی ہوگی. فاضل صاحب فرماتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے صورت لے کر, صورت تو ہم بنا لیں بھائی مسلمانوں جیسی. تو یہ ایک مٹھی داڑھی, اس طرح یہ جو میں بتا رہا تھا کہ گردن کے جو بال ہوتے ہیں وہ اگر داڑھی سے علیحدہ ہو کے نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو صاف کر سکتے ہیں, اور جو بال جیسے میرے ملے ہوئے ہیں اوپر تک ملے ہوئے ہیں یہاں سے بال, ان کو صاف کرنا جائز نہیں. تو یہ پوری داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. اور لبوں کو جو ہے اچھی طرح سے تراش لیں, کسی قینچی سے یا ٹریمر سے تراش لیں. بعض علماء نے تو کہا نے اس طرح سے موڑنے کو بدعت لکھا ہے, تو قینچی سے اچھا ہے یا ٹریمر جو آتا ہے مشین, وہ اس سے آپ اس کو صاف کر لیں. تو یہ ہو گیا پہلا عمل. اور دوسرا عمل, اچھا لوگ کہتے ہیں ایک مٹھی کی کہاں سے ثبوت ہے, تو یہ کتابوں میں لکھا ہے, اور کان ابن عمر تمہارا جب وہ حج کرتے تھے, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق تھے کہ جہاں ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کبھی آرام فرمایا تھا, وہاں آرام فرماتے تھے, اور جاتے جاتے سفر میں اور کبھی معلوم ہوا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کی جو کہتے ہیں وہاں بھی جا کے بیٹھتے ہیں, ایسے عاشق. تو ان سے ہم کیا امید رکھیں گے کہ داڑھی کے معاملے میں وہ کیا کریں گے. تو جب حج اور عمرہ کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر ایک مٹھی کے برابر, اس کے بعد جو فاضل ہو سکتا اس کو کاٹ دیں, یہاں سے داڑھی کا ایک مٹھی کا سلوک ہے. اور میرے حضرت یہ بھی فرماتے تھے رحمتہ اللہ علیہ کہ داڑھی پکڑ میں جب ہی آتی ہے جب ایک مٹھی ہوتی ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑی, اور تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب نعم ملاتا خود بے یقینی والا بھی رسی, کہ میری ماں کے بیٹے میری داڑھی جوش ایمانی کی وجہ سے پکڑی داڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی, تو انہوں نے فرمایا کہ میرے داڑھی موسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے مجھے نہ پکڑے, تو فرمایا کہ جب تک داڑھی ایک مٹھی نہیں ہوتی پکڑ میں بھی نہیں آتی. تو اس لیے تنبیا سے بھی شروع ہوتا ہے کہ ان کی بھی ایک مٹھی داڑھی ہوا کرتی. تو بہرحال یہ ہو گیا داڑھی کا حکم. دوسرا حکم فرمایا مردوں کے لیے یہ ہے کہ جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوں دونوں حالتوں میں تپنے ہمارے کھلے رہنے چاہیے, یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ جب کھڑے رہے ہوں اور چل رہے ہوں مردوں کے لیے دونوں حالتوں میں تپنے کھلے رکھنا واجب ہے اور اس کا ڈھانکنا حرام ہے. اور بخاری شریف میں فرمایا حدیث پاک بخاری شریف میں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, افسوس تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اور باتیں ہیں حدیث مبارکہ ان کا یقینی اتنا کمزور ہو گیا ہمارا. تو آپ نے فرمایا کہ جہنم میں جلے گا وہ حصہ جتنا اوپر سے آنے, ازار کہتے ہیں اوپر سے آنے والے لباس, جیسے جمپا ہے, شلوار ہے, پتلون ہے, لنگی ہے, کوئی بھی لباس جو اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے اس سے اگر ڈھکنا ڈھکا تو وہ حصہ جہنم میں جلے گا. اور میرے حضرت فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید چھوٹے گناہ پر نہیں آتی, بڑے بڑے گناہ کہ گناہ کبیرہ ہے ٹپنے کا ڈھانکنا مردوں کے لیے, اور عورتوں کے لیے جو ہے ٹپنے ڈھانکنا واجب ہے, فرض ہے, تو ٹپنے چھپا کر رکھتے ہیں. نماز میں بیٹا انہیں چھپا کر رکھے تو یہ دوسرا عمل ہو گیا دونوں حال. اچھا اگر بیٹھے رہے یا لیٹے بیٹھے اپنا ڈر جائے کوئی علاج نہیں, اور اگر کسی کو شرم آتی ہے کہ ہم ٹخنا نہیں کھول سکتے تو بھائی اوپر سے آنے والے لباس سے تو ٹخنا کھلا ہی رکھے, نیچے سے موزہ پہنے, موزہ پہننے سے ٹخنے ڈک جائیں گے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, ہے نا. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے نیچے سے آنے والے لباس پہ یہ قید نہیں ہے, وہ چاہے آپ موزہ وہ گردن تک بنا لیں تو آپ بنا لیجیے اگر بنانا چاہتے ہیں, لیکن اوپر سے آنے والے لباس سے ٹخنا نہ ڈکنا چاہیے. آفس ہو, اسکول ہو, کالج ہو, کوئی بھی ہو. ایک ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے میجر صاحب, ان کو ان کا افسر بہت ستاتا تھا کہ تم ٹکنے کیوں کھول رہے ہو, انہوں نے چھوٹی پینٹیں بنوائی ہوئی تھی, پینٹ تو پہننا مجبوری ہے فوج کا یونیفارم ہے, تو وہ چھوٹی انہوں نے کرائی ہوئی تھی ٹکنے سے اوپر, وہ ان کو بہت ستاتا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے صحیح نس سے پتہ ہی کہ ثابت ہے, میں تو نیچے نہیں کروں گا. تو اس نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کری, تو انہوں نے آ کے حضرت کو بتایا, ہم جانتے ہیں ان کو آج بھی ماشاء اللہ وہ فوج میں ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے مجھے ستا رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے کہ تمہاری تنزلی کر دیں گے, کورٹ مارشل کر دیں گے, یہ کر دیں گے. حضرت نے فرمایا تم ڈٹے رہو, تو اس نے ان کو دھمکی دی کہ تمہاری تنزلی ہوگی. تھوڑے دن بعد ہم نے خود سنا ان سے, وہ آ کے انہوں نے حضرت کو بتایا کہ ہماری دوڑ ترقی ہوگی اور ان کا پوسٹ مل گئی ہم کو, اور پہلے سے زیادہ ان کو آسانی بھی ہوگی. تو یہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اس کی مدد بھی آتی ہے. دو کام ہو گئے, تیسرا کام تو بھائی یہی ہے جو ہم بتاتے رہتے ہیں, اور اصل کام یہی ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا فتنا, سب سے مشکل کام نظر کی حفاظت, نامحرم اس سے نظر کی حفاظت. اور اب اور زیادہ مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ موبائلوں میں گندی فلمیں, گندے مواد اور نیٹ کیسے جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں, بچے ہمارے برباد ہو رہے ہیں, اور گھروں کے اندر شرعی پردہ نہیں ہے. اچھے اچھے لوگوں کے یہاں شرعی پردہ نہیں ہے, جو دیندار سمجھے جاتے ہیں, دیندار کہلاتے ہیں, ان کے بھی شرعی پردے کے معاملے میں جو ہے بالکل جھول ہے, حالانکہ بالکل فرض ہے. بھابھی سے پردہ, سالی سے پردہ, جیٹھ دیور سے پردہ, خالو سے پردہ, پھوپھڑ سے پردہ, تمام کزن سے پردہ, یہ ان سب سے پردہ ہے. اللہ کا قانون ہے, اللہ نے سارے رشتے قرآن پاک میں بتا دیے. تو یہ کوئی مولوی کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہے. ہمارے تو فرماتے تھے کہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں ہے, ایک نقطے کا فرق ہے, صرف بتاتا ہے, عمل کرنا ہمارا کام ہے بھائی. تو جس کو اپنی آخرت منظور ہو وہ عمل کرے گا, جس کو نقصان اٹھانا ہو اللہ اسے سمجھ دے دے, اس کے لیے دعا کرتے ہیں بھائی. تو یہ نظر کی حفاظت ہے, ہمارے حضرت نے اس کو تین باتیں فرمائی کہ دیکھو جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا, اس کا حکم تو قرآن پاک میں ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مومنین سے کہ اپنی نظروں کی, بعض نظروں کی حفاظت, وہ یہی. اور آگے فرمایا فضو فروجہ ہوں, کیا فرمایا کہ اگر نگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے تو ان کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں ہے. یہی ہو رہا ہے کہ نگاہ بد نگاہی کرنے سے جو ہے وہ فطرت جاگ جاتی ہے, شہوت جاگ جاتی ہے, اور پھر جو مادہ منویہ اپنی جگہ سے حرکت کر ڈالتا ہے واپس کبھی نہیں جاتا, جس طرح بکری کے تھن سے دودھ نکالو تو کبھی واپس جاتا ہے کبھی واپس نہیں. اس لیے وہ مادہ جو اللہ نے فطری پیدا کیا ہے, حلال جگہ استعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, وہ مادہ حرکت میں آ جاتا ہے. جب حرکت میں آ جاتا ہے وہ بندہ حرکت میں آ جاتا ہے, بندہ حرام حرکت میں آ جاتا ہے, یا تو اس کو مکالہ کرتا ہے کسی سے, یا پھر اپنے ہاتھ سے اس کو ضائع کرتا ہے, تو یہ بھی حرام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے جو ہے منی نکالے گا اور قیامت کے دن اس کو ناک حلیت کہلایا جائے گا, ناک حلیت ہاتھ سے نکاح کرنے والا. اور بھی اس کے متعلق وعیدے ہیں. تو یہ ہوتا ہے انجام. تو فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک میں حکم ہے, پھر خواتین کے لیے بھی حکم ہے, قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن, اور مردوں کے لیے جب فرمایا تو یہ فرمایا کہ ذالک ازکی لہم, کہ اور ان کے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز نظر کی عبادت کرنا, یعنی بہت ہی بہترین پاکیزہ عمل ہے, پاکیزہ کرنے والا عمل ہے. جو آدمی نظر کی حفاظت کرے گا, میرے حضرت تو یہ قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ جو آدمی نظر کی حفاظت کرے گا وہ ضرور کے ضرور اللہ والا ہو جائے گا. فرماتے تھے ایک کام کر لو کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لو, ایک نظر بھی خراب نہ کرو, تو تم اللہ کے بڑے بڑے ولی ہو جاؤ گے, ولایت صدیق کی عرض کی خط انتہا پہنچ جاؤ گے. فرماتے تھے اسی لیے کہ چاروں کام یہ مشکل کام ہے, اور ان میں سب سے مشکل کام آج اس زمانے میں تو اور مشکل ہو گیا ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. ایک صاحب نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت چپے چپے پہ بے حیائی ہے, اور یعنی ہے کیسے ہم نظر کی عبادت کریں, ان حسینوں نے تو ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے. حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے ناک میں دم نہیں کیا, تم نے ان کی دھن میں ناک لگائی ہے. ارے نظر کی حفاظت کرتے جاؤ, یہ حلاوت ایمانی کی دکانیں ہیں, ہمارے حضرت فرماتے تھے حدیث قدسی میں, حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ انہیں نظر سموں میں سیام ابلیس مضموم, زہر میں بجھا ہوا تیر ہے, نظر بازی شیطان کا تیر ہے زہر میں بجھا ہوا. پھر مگر اس کا انعام کیا ہے نظر کی حفاظت کا, کہ من ترکہ مخافتی, جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی, ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی, میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جو اپنے دل میں موجود پائے, اس کی حلاوت اپنے دل میں موجود پائے گا, محدود نہیں موجود پائے گا, حلاوت ایمان اس کے قلب کو مل جائے گی انشاءاللہ. اس لیے ہمارے حضرت اس پہ زور دیتے ہیں کہ دیکھو سب سے زیادہ خراب کرنے والی بیماری بھی یہی ہے اور سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز بھی یہی. تو نظر کی حفاظت کے لیے حضرت فرما دیتے. اور دیکھو بخاری شریف میں ہے زنا العین النظر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہے, تو آنکھوں کا زنا کار کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کتنی بھی تہجد گزاری کر لے, تلاوت کر لے اور نفل عبر کر لے, کچھ بھی کر لے, لیکن اگر نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو اللہ کا قرب کبھی نہیں حاصل کر سکتا. حالانکہ تہجد اللہ کا قرب دلاتی ہے, تلاوت اللہ کا قرب دلاتی ہے, دعائیں اللہ کا قرب دلاتی ہیں, نمازیں اللہ کا قرب دلاتی ہیں, سارے کام قرب والے کر رہا ہے لیکن بدنگاہی کے ذریعے سارا نور ہے. تو فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے زینہ لائیے نظر, یہ آنکھوں کا زینہ. اور فرمایا کہ مشکاۃ شریف ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور بنی کی بدنگاہی کرنے والے پر, اور جو بدنگاہی کا موجب بن رہی ہے یا بن رہا ہے دونوں, ناظر اور منظور. ناظر مانے دیکھنے والا, منظور مانے جو جس کو دیکھا جائے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. بیری لڑکوں سے بھی نظر کی حفاظت ہے, جو چھوٹے لڑکے 8-9 سال کے جب شروع ہو جاتے ہیں, وہ فقہا نے لکھا ہے کہ اس سن میں مشتہات ہے, یہ 7-8 سال کے لڑکے سے سن میں مشتہات شروع ہو جاتی ہے, اس میں شہوت پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر کب تک بھی رہے, جب تک کشش ہو, جب تک میلان ہو, اس وقت تک ان سے نظر کی حفاظت کرنی ہے. تو یہ نظر کی حفاظت. اور قلب میں بھی چوتھا کام کیا ہے کہ قلب میں بھی گندے خیالات کرنا لانا, نامحرموں کے خیالات کرنا لانا, شہوانی خیالات کرنا لانا. فرمایا خیال آ جانا برا نہیں ہے, لیکن اس کو جان بوجھ کر لانا اور اس میں مشغول ہو کر حرام مزہ اٹھانا, یہ حرام. تو یہ کام مت کرو. ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہردم پاس خان ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز. یاد رکھو کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کنکیوں سے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا, لیکن اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو بس یہ چار کام ہمارے حضرت نے فرمائے کہ یہ چار کام جو کر لے گا, کیونکہ یہ مشکل کام ہے, تو جو آدمی مشکل کام کر لیتا ہے باقی دوسرے کام کتنی آسانی سے کر لیتا ہے, جو بھینس اٹھا لے گا وہ مرغی کتنی آرام سے اٹھا لے گا. تو یہ گویا کہ بھینس ہے, یہ مشکل کام ہے, لیکن بس پر جبر کر لو اور آج یہ کام کر لو ان شاء اللہ تعالیٰ, آپ دیکھنا کہ اللہ کی ولایت پکی ہے بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق, بس دعا کر لیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ نبی المبین کریم. یا اللہ جو کچھ کر دیا ہے فضل سے قبول فرما لیجیے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما لیجیے, میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما لیجیے, تمام حاضرین و حاضرات کو, تمام سننے والوں کو, اور اللہ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ایک ایک سانس آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں, ہر لمحہ آپ پر فدا کریں, ایسا ایمان و یقین ہم کو عطا فرما دیجیے. اور اگر بربنا بشریت ہم پھسل جائیں, گر پڑیں, تو اے اللہ توفیق توبہ دے دیں. اے اللہ ایسی توفیق توبہ دیں کہ جب تک آپ کو لوگوں کا منع نہ لیں, اے اللہ ہم چین سے نہ بیٹھیں. اے اللہ توفیق توبہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے. جن کا رزق ہے اللہ ان کو اس میں برکت عطا فرما دیجیے. اے اللہ بے اولادوں کو, بے رشتے والوں کو اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما دیجیے. اور اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار اور اپنے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے, جو نہ مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا
اے اللہ اپنے کرم سے اپنے بے بہا فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجیے. میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. اللهم الى الحق بحرمة سيد المرسلين شافع المذنبين رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.